بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن وسنة والسلف صالحين كروشنين درس جاريه درس میں اصل پر بات کر رہے تھے اہل سنت جماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت کے متعلق، اور آج کے درس میں بدعت کو سمجھنے کے لیے بعض اہم قاعدے اور اصول بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ان اصولوں کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اصول کہاں سے آئے، کس نے لکھے، کس نے بیان کیے ہیں، اور ان اصولوں کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ پہلے ہم یہ تو جانیں اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ سمجھیں گے کہ یہ اصول کیا ہے. لیکن جس چیز کی آپ کے پاس اہمیت نہیں ہے نا، جس چیز کی آپ کو اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آپ اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، پھر اس کی آپ جلدی بھول بھی جاتے ہیں اور لاپرواہی بھی اختیار کرتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی قدر و قیمت ہے تو تب آپ اس کو اپناتے بھی ہیں، اور پھر آپ کے لیے وہ ہمیشہ اس چیز کا ساتھ رہتا ہے. ہر مشکل وقت میں یہ قاعدے آپ کے اور اصول آپ کے کام آئیں گے. یہ قواعد کیونکہ دین کے متعلق ہیں، تو دین ہے کیا، شریعت ہوتی کیا ہے؟ اگر دین عمل کا نام ہے تو کیا ہر عمل اچھا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں آپ ذرا غور کریں، جہاں پر عمل کا ذکر ہوا ہے ساتھ صالح کا ذکر ہوا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا کیوں نہیں، یہ صالحات کیا ہیں؟ مطلب یہ ہو کہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. عمل صالح کون سا ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. اچھا عمل صالح، اچھا عمل کیا وہ ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں، یا وہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، یا وہ ہوتا ہے جو ہم سب چاہتے ہیں؟ کون سا ہوتا ہے؟ کیا اس عمل صالح کی کوئی شروط ہیں، کوئی قواعد ہیں، کوئی اصول ہیں، کوئی ضوابط ہیں یا نہیں؟ اچھا کون متعین کرے گا ان اصول و ضوابط کو؟ میں کروں گا، ڈاکٹر کرے گا، انجینئر کرے گا، کون کرے گا؟ ذرا سوچتے ہیں. میڈیکل کے اصول اور قوانین ہیں، کون متعین کرتا ہے؟ اچھا مریض ہے، مریض کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ مریض چاہتا ہے، یا جیسے کہ ڈاکٹر چاہتا ہے، یا جیسے کہ معاشرہ چاہتا ہے؟ ہاں جیسے ڈاکٹر چاہتا ہے. اچھا ڈاکٹر کیسے چاہتا ہے، اپنی مرضی سے، یا مریض کی مرضی سے، یا معاشرے کی مرضی سے، یا میڈیکل کے قوانین کی مرضی سے؟ میڈیکل کے قوانین کی مرضی سے. میڈیکل کا قوانین کون بناتا ہے، معاشرہ بناتا ہے، مریض بناتا ہے، یا ڈاکٹر بناتا ہے؟ ڈاکٹر بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میڈیکل کے فیلڈ کا ماہر ہے. سمجھے ذرا، میڈیکل کا قوانین انجینئر نہیں بنائے گا اور نہ ہی کو مفتی بنائے گا، یہ بنائے گا جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اور عالم ہے، تجربہ کار ہے. اور ہر ڈاکٹر نہیں بنائے گا، وہ ڈاکٹر جو اس کے قابل ہے. اچھا ایک پل بنانی ہے، مشورہ ڈاکٹر سے کریں گے، یا مریض سے کریں گے، یا مفتی سے کریں گے، انجینئر سے کریں گے؟ نہ ڈاکٹر سے، نہ مریض سے، نہ مفتی صاحب سے. اچھا انجینئر سے کیوں کریں گے آپ؟ کیا پل انجینئر جو ہے وہ اپنی مرضی سے بنائے گا، یا آپ کی مرضی سے بنائے گا، یا حکومت کی مرضی سے بنائے گا، یا انجینئرنگ کے اصول و ضوابط و قوانین کے بنیاد پہ بنائے گا؟ کیسے بنائے گا؟ اصول و ضوابط و قوانین ہوتے ہیں. دیکھیں ہر چیز کے اصول ضوابط و قوانین ہیں. اگر یہ پل بن گئی انجینئر صاحب کے اپنی مرضی کے مطابق کیا ہوگا؟ گرے گی, نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ فائدہ ہوگا تو وقتی طور پہ ہوگا. اگر مریض کا علاج ڈاکٹر اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو مریض وقتی طور پہ ٹھیک تو ہو سکتا ہے, لیکن اس کی مرض بڑھ سکتی ہے, وہ مر بھی سکتا ہے. یہ تو ہم نے متعین کر لیا ہے کہ ہر فن کے اپنے اصول ہوتے ہیں, ضوابط ہوتے ہیں. کیا کوئی دین کے بھی کوئی اصول ہے کہ نہیں؟ اچھا ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ہونے چاہیے. اتفاق ہے کہ نہیں؟ اتفاق ہے. کیونکہ جو چیز بے اصولی ہوتی ہے اس میں خرابی ضرور پیدا ہوتی ہے. اچھا یہ جو دین کے اصول ہیں کون متعین کرے گا؟ ڈاکٹر یا انجینئر؟ جی علماء شریعت. کیونکہ ہر فن کا اپنا ماہر ہوتا ہے. عقیدے کے اصول کون بیان کرے گا؟ عقیدہ کے علماء. حدیث کے اصول محدثین. فقہ کے اصول فقہا. تفسیر کے اصول علماء تفسیر. یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے شریعت کے ان علوم کے ماہر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم ہوں یا شیخ الاسلام ہوں اور وہ حدیث پر بات کرتا ہے تو اسے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ محدث ہے, ورنہ وہ حدیث پہ بات کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے اہل ہیں. چاہے لوگ اسے شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیں, کچھ بھی دے دیں, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, شیخ الاسلام کا دین نہیں, نہ لوگوں کا دین ہے. اس شیخ الاسلام سے اگر آپ کا بچہ مریض ہو علاج کروائیں گے آپ؟ شیخ الاسلام ہے, شیخ الاسلام کا لقب دیا ہوا ہے, ٹائٹل دیا ہوا ہے, اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے, وہ حدیث غلط ہے, وہ حدیث غلط ہے, اور محدث بھی نہیں ہے, عقیدہ کا علم بھی درست نہیں ہے, فقہ کے بعض مسائل جانتا ہے, وہ بھی اپنی صرف اپنے مذہب کے متعلق بس, لیکن تعجب کے بعد شیخ الاسلام کا لقب دے دیا گیا. اچھا شیخ الاسلام سے آپ اپنے بچے کا علاج کروائیں گے؟ کیوں نہیں کروائیں گے؟ سب سر ہلا رہے ہیں, کیوں نہیں کروائیں گے؟ مار دے گا اسے, اس کی بیماری جو ہے اور بڑھ جائے گی, کیونکہ اس کا کام ہی نہیں بچوں کا علاج کرنا. اچھا پل بنوائیں گے اسے؟ پل تو بنوائیں گے نا, بچے کی بات تو دور کی بات ہے, اسے پل بنوائیں گے کہ نہیں؟ ارے شیخ الاسلام سے پل بھی نہیں بنوائیں گے, کیوں بھائی؟ وہ پل بننے سے پہلے گر جائے گی, کیونکہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے کہ پل کیسے بنائی جاتی ہے, مریض کا علاج کیسے کیا جائے, اس کے پاس بنیادی علم نہیں ہے. تو پھر حدیث کے متعلق اس شخص سے ہم کیسے علم لے لیں, اس کے بعد کیسے مان لیں جو حدیث کے علم میں کورا ہو, یا محدثین کے آداب بھی نہیں آتے جسے؟ دیکھیں جرح تعدیل دور کی بات ہے, محدثین کے راستے کو اپنانا دور کی بات ہے, محدثین کے آداب کیا تھے, حدیث کسے کہتے ہیں, حدیث کی کتنے قسمیں ہیں, اس کی کیا تفصیل ہے, سند کس طریقے سے دیکھی جاتی ہے, تخریج کیسے کی جاتی ہے. دیکھیں میں دو تین کتابیں پڑھ کے محدث نہیں بن سکتا, میں دو تین کتابیں پڑھ کے محدث نہیں بن سکتا. میں اگر کسی حدیث کے بارے میں بات کروں تو علماء کی بات نقل کروں گا, یا وہ علم جو میں جانتا ہوں, یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں کہ نہیں جی جو میں نے کہا ہے وہی دین ہے, نعوذ باللہ. یا شیخ الاسلام بن چکا ہوں تو جو سچ جو غلط جو میرے منہ سے نکلتا وہی ہے, یہ غلط ہے, نا انصافی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, جیسا کہ ہم ایسے لوگوں سے نہ تو پل بنواتے ہیں نہ مریض کا علاج کرواتے ہیں, اسی طریقے سے شریعت کے متعلق جو بھی علوم ہیں وہ ان علماء سے لیتے ہیں جن کو کہتے ہیں العالم الربانی, وہ عالم جو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے علم پہ عمل کرتا ہے. نہ تو لوگوں کی طرف دیکھتا ہے نہ اپنے مفادات کی طرف دیکھتا ہے, وہ صرف ایک چیز جانتا ہے کہ میں رب مجھ پر کیسے راضی ہوں, توفیق بھی میں رب نے مجھے دی ہے کہ میں عالم بنا ہوں, اور یہ توفیق بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میں لوگوں کو اس علم طرف بلاتا ہوں, یہ توفیق مجھے میرے رب نے دی ہے کہ میں اس پہ عمل بھی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. اس پر صبر کرنا، اس پہ عمل کرنا، دعوت دینا، یہ سارا فضل و کرم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو اہم قاعدے ہیں بدعت کے متعلق، بدعت کی بات کر رہے تھے ہم، یہ کون سے ہیں، ان کی کیا دلائل. نمبر ایک، پہلا قاعدہ، الامر امران. امر دو قسم کے ہیں، امر دنیوی اور امر دین. دنیا میں امر دو قسم کے ہیں، یا تو اس امر کا تعلق دنیا سے ہے نمبر ایک، یا نمبر دو دین سے ہے. کی دلیل، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. امرنا هذا کو تعین کر دے گا اسم اشارہ سے، هذا یعنی یہ امر جو ہے اس میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں. اگر ہر امر برابر ہوتا تو هذا کی تعین کیوں کی گئی، لیکن کہ دوسرے بعض امور ہیں جس میں آپ نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب امر دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ امر جس میں کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے، ایک ایسا جس میں ایجاد کرنے کی گنجائش ہے. فی امرنا ھذا، یہ اس کے دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت سے. نمبر دو، دوسرا قاعدہ، دنیاوی امور دو قسم کے ہیں، عام امور دو قسم کے، دنیاوی دینی. دنیاوی امور دوسرا قاعدہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک، العادات المحضہ، جو محض عادات ہیں، صرف عادات، جن میں عبادات و شریعت کا کوئی تعلق نہیں، محض عادات ہیں. اور یہ وہ عادات ہیں جو انسان اپنی مصالح ذاتیہ کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اپنی نفس کی آسانی کے لیے کرتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کے لیے کوئی عمل ہوتا نہیں ہے کہ اس عمل سے اللہ کے نزدیک ہو جاؤں گا میں. یہ اس کی ضروریات ہے، وہ کرتا ہے. اور اس میں جو اجر و ثواب ہے وہ اسی پر نہیں ہے، اس سے جڑا ہوا لیکن اسی کی بنیاد اجر و ثواب نہیں ہے. یعنی عمل اسے نہیں کرتا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے، صحیح اچھی نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ، اس میں اجر اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. مثال سونا، ہم کیوں سوتے ہیں؟ ہماری ضرورت ہے. ہم کیوں کھاتے ہیں؟ ہماری ضرورت ہے. ہم کیوں پیتے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے کھاتے پیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو ہے، اگر ہم سوتے ہیں سنت طریقے سے تو اس میں اجر ہے. اگر میں سوتا ہوں اس نیت سے کہ میں اٹھوں گا تندرست تاکہ عبادت میں اور میں جد و جہد کروں، تو نیت کا ثواب ملا کہ نہیں؟ تو بنیادی طور پر میرا سونا عبادت نہیں ہے، عادت ہے، لیکن کسی اور وجہ سے اس میں اجر و ثواب بھی مل سکتا ہے اگر اس کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے. تو عادات محض ہیں، بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ عادات ہیں. سوتے کیوں ہیں؟ عادت ہے. کھاتے پیتے کیوں؟ عادت ہے. دوسرے قسم کی جو امور دنیاوی ہیں، یہ وہ امور ہیں، یہ وہ عادات یا معاملات ہیں جن میں شریعت کی حدیں لگی ہوئی ہیں. وہ دنیاوی امور جن میں شریعت کی حدیں لگی ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، وراثت کے مسائل، حدود و تعزیرات، یہ سارے کیا ہیں؟ تعلق تو دنیا سے ہی ہے لیکن عادات محض نہیں ہیں، ان کو شریعت کی حدوں سے قید کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے الاطعمہ والاشربہ، ہم نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے، اس کی تعین کرنا، اس کی حد لگانا، یہ وہ امور ہیں جو شریعت سے جڑ چکی ہیں. تو اس میں جو قاعدہ ہے، العادات المحضہ میں کوئی بدعت نہیں ہوتی. جو عادات محضہ ہیں ان میں بدعت نہیں ہوتی، اور ان عادات میں جس میں شریعت کی حدیں لگی ہیں ان میں تبدیل بدعت ہے. دليل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جد عادات کو شریعت نے محدود کر دیا, امر هذا ہو گیا کہ نہیں, امر هذا ہو گیا نا, اس میں داخل ہو گیا, اس میں تبدیلی کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. اچھا تیسرا قاعدہ العبادات, جو امور دینی ہیں, امور دینی میں یا وہ امور ہیں جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کے لیے کیے جاتے ہیں. امور دو قسم کے ہیں, دینی اور دنیاوی. دینی امور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کے لیے نہیں کیا جاتا, یہ عادات محبہ ہیں. وہ دنیاوی امور جو اللہ تعالیٰ نزدیکی کے لیے کیے جاتے ہیں حدود شرعیہ میں, یہ عادات وہ عادات جن کے اندر شریعت کی حدیں لگی ہیں. پہلے میں کوئی بدعت نہیں, دوسرے میں تبدیل بدعت ہے. ٹھیک, جو امور دینی ہیں, دینی امور جو ہیں, جو دوسری قسم تھی, یعنی تیسرا قاعدہ ہے جو دوسری قسم تھی امور کی, جو امور شرعیہ ہیں یا عبادات سمجھ لیں آپ, یہ وہ چیزیں, یہ وہ امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں بنیادی طور پر. سمجھیں فرق, سمجھیں, بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور اس میں اصل جو ہے التوقف, بغیر دلیل کے ایسی امور پر عمل کرنا جائز نہیں. جو امور ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے, کیونکہ اسے کہتے ہیں عبادت, امور شرعیہ. اور ایسے امور میں تبدیلی بدعت ہے, ایسے امور میں تبدیلی بدعت ہے. یعنی دلیل ہے دین بن گئی, دین میں فی امر نہادہ ہو گیا, امر نہادہ میں تبدیلی بدعت ہے. اس کی مثال کیا کہتے ہیں, موٹا کپڑا پہننا یا اون کا کپڑا پہننا, سردی کو دور کرنے کے لیے پہنتا ہوں عادت ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے پہنتا ہوں کہ اس کپڑے پہننے میں باعث اجر و ثواب ہے, تب اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب میں نے اس کو دین بنا لیا ہے, اس کی دلیل کوئی بھی نہیں ہے, تب یہ بدعت ہے. کسی حلال چیز کو ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے, نہیں ہے, بدعت ہے, دین میں تبدیلی ہے, فی امرنا ہذا میں تبدیلی ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, بات ساتھی پریشان ہو گئے, جس کو سمجھ نہیں ہے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں, کیونکہ قاعدے جڑے ہیں ایک دوسرے سے. اگلا قاعدہ نہیں, اگر یہ نہیں سمجھا اگلا بھی نہیں آئے گا. پھر نہیں آ رہی آواز؟ اچھا آواز گونج رہی ہے, کچھ ٹھیک ہو سکتی ہے آواز؟ اچھا وہی کر رہے ہیں, پہلے ٹھیک تھی, کیا ہو گیا اچانک؟ اچھا اندر بند ہو گیا. پکڑ لوں اس کو, یہ ٹھیک نہیں ہے, اچھا جو دینی امور ہیں آ رہی, جو دینی امور ہیں ان میں تبدیلی ہر کی جائز نہیں ہے, کیونکہ امر نہادہ سے تعلق ہے، اس کا براہ راست تعلق ہے.
اچھا،
چوتھا قاعدہ، بدعت دو قسم کی ہے، بدعت دو قسم کی، بدعت لغویہ و بدعت شرعیہ. لغت کے اعتبار سے بدعت نمبر ایک، نمبر دو شرع کے اعتبار سے بدعت. جو بدعت لغت کے اعتبار سے ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. اس بدعت کے اعتبار سے اچھی چیز ہے، یعنی اچھی نئی چیز ہے تو اچھی ہے، بری ہے تو بری ہے. گانے بجانے کے ساز و سامان حرام ہے، برے ہیں، تو بری بدعت ہے. ٹریفک سسٹم ہے، ٹریفک کے قوانین ہیں، گاڑی کی ایجاد ہے، موبائل ٹیلی فون ہے، اینک ہے، پین ہے، یہ چیزیں نئی چیزیں تو ہیں لیکن جائز ہیں، حلال ہیں، تو یہ اچھی بدعت ہے. تو بدعہ لغویہ اچھی بھی ہو سکتی، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن بدعہ شرعیہ ہمیشہ بری ہی ہوتی ہے، کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں قاعدہ یہ. دلیل، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لیکن ایک دلیل سے کتنے قاعدے آ گئے، ایک لفظ سے، فی امرنا هذا. وہ میں بتاؤں گا کہ امرنا هذا کی اہمیت اتنی ہے، بعض مبتدعین اس کو چھڑا بھی نہیں ہے. واللہ تعجب بات ہے، پوری کتاب لکھ ماری ہے، کتاب البدعہ، اس ایک لفظ کو چھوڑ دیا ہے، اور اس حدیث کے ایک ایک لفظ کا معنی بیان کیا ہے، لیکن امرنا هذا کو چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ جب میں قاعدہ بیان کروں گا اسی ایک لفظ سے نکلے ہوئے سارے قاعدے. چار ہو گئے، پانچویں، چار ہو گئے نا، پانچواں قاعدہ، بدعت شرعیہ دو قسم کی ہے، بدعة حقیقیہ و بدعة اضافیہ. پانچواں قاعدہ، جو شرعی بدعت ہے، جو بالکل جائز نہیں ہے، اس کی بھی دو قسم ہیں. ایک ہے بدعة حقیقیہ، دوسرے بدعة اضافیہ. حقیقیہ کا مطلب ہے جو بنیادی طور پر نئی چیز ہے، اور اضافیہ کا مطلب ہے کہ وہ پہلے تو کوئی چیز موجود ہے اس پہ اضافہ کیا گیا ہے، اضافہ سے، زیادتی سے. جب بدعہ حقیقیہ، یہ وہ بدعت ہے جس کی شریعت میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایسے عمل کو دین سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اسے ایجاد کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بدعت الحقیقیہ. دلیل، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. امرنا هذا یعنی ایک چیز ہے ہی نہیں، نہیں ایجاد کی گئی. اس کی مثال، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے رہبنیت کا راستہ اپنا، رہبنیت یعنی دنیا سے منہ موڑنا. دیکھیں، دنیا کی لذتوں سے منہ موڑنا جو ہے اسے کہتے ہیں زہد، یہ فضیلت کا عمل ہے. انبیاء اور صحابہ کرام اسی راستے کو اپناتے تھے، زہد کے راستے کو، لیکن دنیا سے ہی منہ موڑنا اسے کہتے ہیں رہبانیت، ابتدعوها. اللہ تعالیٰ فرمایا رہبنیت ابتدعوها، رہبنیت ہمیشہ بدعت ہی ہے، یہ دنیا سے بیزار ہو جانا اور دنیا کو چھوڑ دینا، چالیس چالیس سال ایک بادام پہ گزارا کرنا، یہ جو رہبانیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے ایک نئی عبادت، ایک نئی چیز ہے کہ نہیں، دین سے تعلق ہے کہ نہیں، تو یہ شرعی بدعت ہے. اور حقیقی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی مثال پہلے ہے نہیں، ایک نئی چیز آ گئی. یعنی جیسا کہ جنگل میں بھٹکنا حقیقت کی تلاش میں، غاروں میں بھٹکنا، غاروں میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدعت میں شامل ہیں، بدعت حقیقی ہیں. اسی دوسری مثال، اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے، اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، یہ دین میں نئی چیز ایجاد ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، حرام اور حلال تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے نا، اللہ تعالیٰ کرے گا. اب سیب حلال ہے، کس نے حلال کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر میں اسے حرام کر دیتا ہوں اپنے اوپر، قانون سازی ہے کہ مجھے کس نے اجازت، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی تھی نا، کیا ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ دونوں میں سے ایک بات ہے، یا تو وحی نازل ہوئی ہے یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر جھوٹ ہے، کیونکہ وحی کی دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، جس نے دعویٰ کیا وہ کافر ہے، تو راستہ ایک ہی بچتا ہے کہ کیا ہے؟ بدعت ہے، سمجھے؟ بدعت ہے، تو حلال چیز کو حرام کر دینا بدعت ہے، اور حرام چیز کو حلال کر دینا کفر ہے، سمجھے؟ الاستحلال کفر ہے. تیسری مثال جشن میلاد النبی منانا، احداث ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی کوئی پہلے مثال نہیں شریعت میں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کرنا یا اسے ایجاد کرنا، اسے کہتے ہیں البدعۃ الحقیقیہ. جشن میلاد النبی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کوئی بھی پہلی دلیل نہیں، کوئی بھی پہلی مثال نہیں ہے، کوئی بھی دلیل اس کی نہیں ہے، تو یہ بدعہ حقیقیہ ہے. اچھا، چوتھی مثال یوم آزادی منانا. ارے کیا شریعت ہمیں خوش ہونے سے منع کرتی ہے اب؟ ارے ہم یہ تو کرتے ہیں دنیا کے لیے، دین کے لیے تھوڑی کرتے ہیں. یاد رکھیں بعض ایسے امور ہیں جسے شریعت نے حد لگا دی ہے، بتایا نا میں نے ابھی، یہ تو دنیا کا لیکن عادات محبہ میں نہیں ہے، یہ ان عادات میں ہے جو کچھ شریعت کی حدیں لگ چکی ہیں. شریعت نے ہمیں صرف دو عیدیں دی ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ. دلیل، جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ لوگ دو سال کے دو دن میں خوشی مناتے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا یہ کون سے تم لوگ کیا کرتے ہو خوشی مناتے دو دنوں میں؟ انہوں نے کہا یہ جو دو دن جاہلیت کے تھے لوگ خوشی مناتے تھے، ہم بھی خوشی مناتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، ان دو دنوں کے بدلے میں ان سے اچھے دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید منانے کے لیے. وہ ہے، وہ دو دن کیا ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر دو سے زیادہ خوشی منانے کے لیے جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، خوشی منانے کے لیے، خوشی منانے بھی دین کا حصہ ہے، حد لگ گئی ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو کی جگہ چار دن اچھے نہیں تھے؟ دو وہ بھی رہنے دیتے نا، ٹھیک ہے آپ کے یہ دو دن جو یہ بھی ٹھیک ہیں، دو دن میری طرف سے، لیکن جب ان دونوں سے منع فرمایا، صرف دو دن متعین کر دیے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ عید صرف دو ہی ہیں، دو سے زیادہ نہیں ہیں. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید دین کا حصہ ہے جسے نسک کہا جاتا ہے، اور نسک اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کے مختلف بنائے تھے. لکل جعلنا شرعۃ ومنہاجا، دوسری آیت میں منسکن ہم ناسکوہ. تو یہ منسک ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے جو ہر قوم کے لیے پہچان بن چکی تھی. اب عیسائیوں کی اپنی عید ہے، یہودیوں کی اپنی عید ہے اگرچہ اہل کتاب تھے، اور مسلمانوں کی اپنی عید ہے، اور وہ جو عیدیں تھیں جو نصارہ کے لیے یا جو یہودیوں کے لیے تھے، وہ اگر ان کے نبی کی طرف سے تھی تو وہ منسوخ ہو چکی ہے دین اسلام سے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بھی دن خوشی کا دن منانا عید سمجھ کر تو شرعاً بدعت ہے. یوم آزادی ہو یا مدر ڈے ہو یا فادر ڈے ہو یا ویلنٹائنز ڈے ہو، جتنے بھی یہ ڈیز ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں. اور عید کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو بار بار آتی ہے، اور دو قسم کی، یا تو عید زمانی یا عید مکانی، تیسری نہیں ہے. عید زمانی ایک خاص زمانے میں جمع ہونا، میرے بھائی مسلمان کا وقت قیمتی ہے، یہ وقت سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے مسلمان کے پاس، اور وہ بھی کسی جگہ پر جمع ہو کر ضائع کر دینا، کس لیے؟ تو شریعت اس کی حد لگے وقت ضائع نہ کرنا کبھی. اگر خوش ہونا چاہے تو یہ دو خوشی ہے، یا ہفتے میں بھی خوشی ہے جمعے کے دن، یا شادی بیاہ میں، یا ویسے آپ خوش ہونا چاہتے، لیکن ایک گیدرنگ میں جمع ہو کر سارے پورا ملک عید منائے، سارے لوگ عید منائے، مل کے خوشی منائے، اس کی دلیل ہونی چاہیے، وہ اسے کہتے ہیں بدعہ حقیقیہ. دوسری قسم بدعہ اضافیہ ہے. بدعہ اضافیہ یاد رکھیں. اضافہ کا مطلب یہ ہے یعنی عمل تو موجود ہے لیکن درست نہیں ہے, اس میں کوئی گڑبڑ ضرور ہے, کوئی اضافہ کیا گیا ہے. ایک طرف سے دلیل موجود ہے, دوسری طرف سے دلیل کی مخالفت بھی موجود ہے. اس کی دلیل دوسری حدیث, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اب اس حدیث کے جتنے قاعدے دیکھیں, جتنے قاعدے آگے آتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ عمل مردود ہے, وہ شخص بھی مردود ہے. اسے مسلم کی روایت ہے, یعنی عمل تو موجود ہے لیکن طریقہ ہمارے جیسا, طریقہ موجود نہیں ہے. اور اس کی مثالیں بہت ہیں. اب دعا موجود ہے لیکن ہر فرض نماز میں اجتماع دعا بدعت ہے. کیوں؟ بدعا اضافیہ ہے, سمجھے, بدعا اضافیہ ہے کیونکہ اس کی دلیل نہیں. اگر یہ باعث خیر و برکت ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھی جب سے فرض ہوئی, صحابہ کرام نے ہمیشہ پڑھی جب سے فرض ہوئی, اس کے بعد کبھی کیا ایک ساتھ جمع ہو کر فرض نماز کے بعد اجتماع دعا کی نہیں کی؟ جب انہوں نے چھوڑا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز تھا. کیا راز تھا؟ کہ وہ اچھا عمل تھا ہی نہیں. دیکھیں بدعت ہے کیونکہ اس کو دلیل نہیں تھی. اگر دلیل ہوتی تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے, پھر صحابہ کرام کرتے, پھر تابعین کرتے, بہترین زمانے والے کرتے, پھر ہم بھی کرتے. جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہمارے لیے عمل کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ما لم يكن يوم اذن دينا فلا يكن اليوم دينا. امام مالک کا قول یاد رکھیں, اس درس میں نے بیان کیا تھا. اسی طریقے سے درود پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ باعث خیر و برکات ہے. ایک درود پڑھیں گے اس مدینے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا اسے اذان کے ساتھ مقید کر دینا, یہ کون سی بدعت ہے؟ بدعہ اضافیہ. حقیقیہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بنیاد تو ہے. انفرادی طور پر اذان کی بھی دلیل ہے اور درود کی بھی دلیل ہے, لیکن دونوں کو جوڑ دیں اس کی دلیل نہیں ہے, تو بدعہ کیا ہو گئی؟ اضافیہ ہو گئی. اسی طریقے سے رجب کے کنڈے یا محرم کا ماتم, شب معراج, شب برات, یہ سارے جو ہیں یہ چیزیں جو بدعات ہیں, بدعات اضافیہ ہیں. آگے آئے گا کشف شبہات میں, آگے آئے گا تراویح کہاں پر ہے. وہ تو ترازو میں تولے پتہ چلے, تراویح کی نماز جو ہے, ترازو دیا تھا آپ تھے پچھلے درس میں. بدعت کا ترازو کیا ہے؟ تین چیزیں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جواب رد ہے. تین چیزیں ہیں, نئی چیز ہو, دین سے تعلق ہو, دلیل نہ ہو. تراویح نئی چیز ہے, بدعت ہی نہیں. کہ سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں ہوا اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں صحابہ کرام کو با جماعت تراویح کی نماز پڑھائی, تو نئی چیز تو ہے نہیں. سیدنا عمر بن خطاب جب جمع کیا ہے تو اس پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہو گیا. یہ دوسری دلیل, دوسری دلیل ہے کہ بدعت ہے ہی نہیں. چھٹا قاعدہ, یہ جو قاعدہ پانچواں, اسے اچھی طرح سمجھ لیں. اکثر غلطیاں لوگ اسی قاعدے سے کرتے ہیں اور بعض لوگوں نے تو بدعہ اضافیہ کا ذکر ہی نہیں کیا, ذکر ہی نہیں کیا. کیوں؟ یہیں سے مار کھاتے ہیں. کیا چیز؟ اس میں جو عمل کیا جاتا ہے رجب کے کنڈے, صدقات اور خیرات. صدقہ کی دلیل تو ہے لیکن اس دن متعین کر دیں اس کی دلیل نہیں ہے. جی خاص رسوم وہی, یعنی ہاں نہیں, جو اس سے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ تو بدعت حقیقیہ میں شامل ہو جاتا ہے, لیکن جو جس چیز کی دلیل ہو اور اس کو غلط طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے, یہ بدعت اضافیہ بن جاتی ہے. اگر جس کی بنیاد ہی نہ, وہ بدعت حقیقیہ ہے. نمبر 6, قاعدہ نمبر 6, کل محدثۃ بدعہ, کل محدثۃ بدعہ. یہ تو حدیث کا حصہ ہی ہے, دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ الفاظ دلیل ہے. ساتواں قاعدہ, وکل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ بھی اس کی دلیل بھی ہے, یہ حصہ ہے حدیث کا حصہ ہے. نمبر آٹھ، کوئی بھی عبادت جو شرع میں مطلقاً بیان کی گئی ہو اس کی قید لگانا بدعت ہے. کوئی بھی عبادت جو شریعت میں مطلقاً بیان کی گئی ہو اس کی قید لگانا بدعت ہے. مثال کے طور پہ نفل روزہ رکھنا کبھی بھی رکھ سکتے ہیں آپ، سوائے ان دنوں جب منع کیا گیا ہے، کسی دن میں آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص صرف اتوار کے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، بس اتوار کے دن، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتوار کے دن کی فضیلت ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اتوار کے دن، تو مطلق عبادت ہے، اسے قید لگا دی گئی، بدعت ہے. درود پڑھنا مطلق ہے، کسی وقت بھی پڑھیں، اذان کے ساتھ قید لگا دینا بدعت ہے. تو جو عبادت مطلق ہے اسے قید لگانا بدعت ہے. ٹھیک ہے، مطلق جانتے ہیں بغیر کسی قید کے، کسی بھی وقت میں کسی بھی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں. نواں قاعدہ اس کا اپوزٹ، جو عبادت مقید ہے اسے مطلق کرنا بدعت ہے. مثال کے طور پہ طواف مقید اللہ تعالیٰ کے گھر کا، صرف طواف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کعبے کا ہوتا ہے. اگر کسی اور چیز کا طواف کیا جائے تو وہ بدعت ہے. سعی صفا مروہ کے بیچ میں کیا جاتا ہے، اگر یہ سعی کسی اور چیز کا کیا جائے تو یہ بدعت ہے. تو اس طریقے سے وقوف بعرفہ ہے، رمی الجمرات ہیں، مبید مزدلفہ ہے، یہ سارے کے سارے یہ مقیدات لگے ہیں. یعنی عرفات کے دن نو ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے. جو لوگ اس میں تبدیلی پیدا کر مطلق کر دیتے ہیں، یعنی قید لگی ہے، اس قید کے خلاف کرنا کوئی عمل بدعت ہے، جائز نہیں ہے. قاعدہ نمبر دس، جو عبادت شرع میں موجود نہ ہو اس کو کرنا بدعت ہے. وہ بدعت حقیقی و اضافی کی مزید تفصیل، یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سورج کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب سورج نکلتا ہے رخ سورج کی طرف کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور ہاتھ سیدھے رکھ دیتا ہے اپنے رانوں پہ اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جو ہے ایک عبادت کی ایک نئی عبادت ہے جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. جسے یہ کس میں شامل ہوگی؟ البدع الحقیقیہ، یہ اس کی ایک قسم ہے، اور اس کی دلیل من احدث وہ اس کی دلیل ہے. نمبر گیارہ، جس عبادت کی جنس موجود ہو لیکن اس کی قسم موجود نہ ہو تو اس کی قسم ایجاد کرنا بدعت ہے. مثال نماز کتنی فرض ہیں؟ پانچ. جس نے چھٹی نماز ایجاد کی بدعت ہے. دلیل من احدث وہی والی، فجر کی نماز میں دو رکعت پڑھی جاتی ہے، جس نے تین پڑھی بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نماز کی جنس تو موجود ہے اصل عبادت، لیکن اس کی جو ٹائپ ہے اس میں زیادتی کی گئی، یعنی رکعت دو ہیں اس کو زیادہ کر دی گئی، پانچ نماز فرض ہیں ایک زیادہ کر دی گئی. بارہواں قاعدہ، جس عبادت کی مقدار معلوم ہو اس میں تبدیلی بدعت ہے. ہاں میں بھول گیا، یہ جو رکعت کی تعداد اس سے تعلق ہے. رکعت کی تعداد میں نے مثال اوپر دی تھی، نہیں اس کی مثال یہ ہے، کیونکہ مقدار معروف ہے، فجر کی دو رکعت ہے، عصر کی چار رکعت، اس نے دو کی تین کر دی یا چار کی پانچ کر دی یا دو کی ایک کر دی، کم کر دی زیادہ کر دی، تو یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہاں پہ مقدار کی تعین ہے، یعنی عبادت کے اندر کی مقدار، وہاں پر جنس موجود ہے لیکن اس پہ اضافہ کیا گیا ایک نئی قسم کا، نماز پانچ فرض ہے چھٹی نماز کر دی گئی. اس کی دلیل من عمل عملا ليس عليه امرنا، جو عمل تو موجود ہے لیکن اتباع نہیں ہے. نمبر 13 جس عبادت کی کیفیت اور ہیئت معلوم ہو اس کی تبدیل کرنا بدعت ہے، یعنی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، اس کے طریقہ ہے جو شرع میں بتایا گیا ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اتحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے، ان میں تبدیلی کرنا بدعت ہے، الا کہ کوئی عذر شرعی ہو اس کی معافی اور گنجائش ہے. نمبر 14 لا قیاس فی العبادات، عبادات میں قیاس نہیں ہوتا، یاد رکھیں عبادات میں قیاس نہیں ہوتا. جس نے عبادت میں قیاس کیا اور نئی عبادت ایجاد کی اس نے بدعت کی ہے. یعنی مثال کے طور پہ فرض نماز کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر جو اذکار ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، پھر سب پورا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ وآخر تک. اگر کوئی شخص نماز کے بعد فوراً بعد بیٹھ جاتا ہے اور وہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہر نماز کے بعد درود اس نے پڑھنا ہے، کہتے ہیں یار کیا فرق ہے؟ استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، درود بھی اللہ کا ذکر ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. جب استغفار پڑھنا اچھا ہے تو درود پڑھنا بھی اس جگہ پہ اچھا ہے. قیاس دلیل کہاں سے؟ قیاس سے. تو عبادات میں قیاس نہیں کیا جاتا ہرگز بھی. اچھی وہ چیز ہے ہمارا ایمان ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، جس میں صحابہ کرام کا عمل تھا، اس کے خلاف جو بھی چیز ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی. اگرچہ درود کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، مطلق عبادت سے قید کیوں لگا رہے ہیں آپ یہاں؟ ایک تو قید لگا دی گئی ہے اور دوسرا یہ قیاس کی بنیاد پر اسے ایجاد کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایک عام سی بات ہے بھائی، کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ بیچارہ کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو عبادت مطلب ہے اچھا عمل. اس کی مثال دیکھیں، میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو بعض ساتھی جو تبلیغ جماعت سے تھا وہ آئے، انہوں نے کہا دیکھیں ایک ذکر کرتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا، آپ بھی آئیں. تو ساتھی چلے گئے، میں بھی چلے گیا. اچانک لائٹ بند ہو گئی. لائٹ بند کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے یوں پڑھنا ہے، لائٹ بند کرنے سے پہلے اللہ پڑھنا ہے، اللہ کو پڑھنا ہے لیکن سانس کے ذریعے سے، لمبی سانس لینا ہے اللہ ہو، سانس کو لینا ہے اندر پھر باہر نکالنا ہے. تو زبان سے کچھ نہیں پڑھنا، زبان سے پڑھے سانس کیسے لیں گے؟ زبان سے پڑھنا نہیں، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اچھا لائٹ بھی بند کرنی ہے. اچھا مجھے بڑا تعجب ہوا جب لائٹ بند ہوئی، بڑی عجیب سی حالت تھی اور عجیب سی کیفیت تاری ہوئی تھی. اچھا میں تو بیٹھا رہا، وہ بےچارے لگے رہے کافی دیر تک، بڑی تیز آوازیں تھیں، وہ ڈر کے حال میری عجیب سی حالت، میں پتا نہیں کیا ہو رہا ہے. لائٹ جب آن ہوئی تو بےچارے سب کے چہرے سرخ، جیسے کہ وہ انسان جد جہد کر تھک جاتے ہیں ویسے. تو یہ جو طریقہ تھا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ طریقہ جو اس کی کوئی دلیل ہے؟ سودرا میں پڑھا تھا، یعنی یہاں پہ توحید فقہ تھوڑا سا پڑھ کے گیا، یہی کتابیں پڑھ کے گیا تھا یہاں سے، تو ایک بنیادی تھوڑا سا ایک نور باقی تھا. تو کہتے ہیں دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص نے کہا بھی اچھا عمل ہے، اللہ کا ذکر ہی کیا ہے، کوئی نئی چیز تو کوئی یہاں پہ ہم نے گانا تھوڑی سنا ہے، کوئی ڈانس تھوڑا کیا ہم نے، دیکھ دوسرے کمرے میں ہاسٹل میں کیا ہو رہا ہے، گانے سن رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں. بھی ہم نے تو اللہ کا ذکر تو کیا ہے، اچھا کام تو کیا ہے، نماز اچھی چیز ہے، روزہ اچھی چیز ہے، زکات اچھی چیز ہے، حج اچھی چیز ہے، تو یہ ذکر بھی اچھی چیز ہے. کیا کیا اس نے؟ لا قیاس فی العبادات، قیاس کیا ہے. میں کہا دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ دلیل بھی آپ کو لا کے دیں گے. قاعدہ تو یہ ہے اچھی چیز ہے تو اللہ کے لیے بس کافی ہے، آپ کو پھر بھی اگر دلیل کی وہ بھی ڈھونڈیں گے. ہم ایک ہفتے کے بعد کہیں سے آیا، ان کا جو وہ شخص تھا بڑا جو امیر تھا، ان کا دیکھیں بھائی بڑا خوش و خرم آیا، کہتا ہے یار مجھے جو ہے دلیل مل گئی ہے. آپ کو ذکر سنائے کون سی دلیل ہے؟ کہتے ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے سے گزرتے گزرتے انہوں نے صحابہ کرام کو سنا، جا جیسے مکھی کے گونجنے کی آواز آتی ہے ویسے جمع تھے، تو مکھی کے گونجنے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ سلم نے جب دریافت فرمایا تو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. بولے کہ مکھیوں کی گونجنے کی آواز کیسے آتی ہے؟ زو زو ہوتی ہے، یہ ایسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا آپ دل میں یا آہستہ آواز میں پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے پڑھیں، اور اپنی ناک سے اور منہ سے سانس لیں، دونوں میں سے کون سا اقرب ہے مکھیوں کی آواز کی طرف؟ کیا خیال ہے؟ تسبیح دھیمی آواز میں یا یہ جو ناک سے آواز آ رہی ہے؟ کتنی آپ نے دلیل کا دلیل تو آپ کو مل گئی، بس یہ دلیل ہے. اللہ کو جزاک اللہ، دلیل نہیں ہے، میں نے دوبارہ نہیں کرنا، یہ میری جان چھوڑو، پھر اس کے بعد میں نہیں گیا ان کے پاس آج تک الحمدللہ. برحال تو قاعدہ ہے لا قیاس فی العبادات. کیوں؟ کیونکہ دین توقیفی ہے، وہی من احدث فی امرنا هذا، امرنا هذا متعین ہو چکا ہے، اور قیاس عبادات میں باطل ہے. قاعدہ نمبر 15، شریعت کے احکام کو تبدیل کرنا بدعت ہے. جو حکم شریعت نے لاگو کر دیا ہے اس کو تبدیل کرنا بدعت ہے. اس کی مثال زنا کی حد، جو زنا کرتا ہے اگر شادی شدہ ہے، زنا کیا حد اور ثابت ہو گیا اس کے جرم، تو اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جاتا ہے پتھروں سے جب تک وہ مرتا نہیں ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر محصن ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں اور ایک ساتھ ہی جلا وطن کیا جاتا ہے. اچھا، اگر کسی نے زانی کے لیے 2 مہینے کی سزا رکھی، 2 مہینے قید، یہ بدعت ہے. کیوں؟ احکام شرعی کی تبدیلی ہے. اس میں لمبی تفصیل ہے کہ اس نے کیوں ایسا کیا ہے، اس کی نیت پر منحصر ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ 2 مہینے کی سزا اس کے لیے بہتر ہے، شریعت سے اچھی ہے یا برابر ہے یا بہتر ہے، تو یہ کفر ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کی سزا تو ٹھیک ہے، اچھی ہے، لیکن آج کل اس دنیاوی امور میں لوگ، میں اگر یہ سزا دوں گا تو پھر مجھے ووٹ نہیں ملے گا، تو دنیا کے لیے انہوں نے یہ قانون نافذ کیا ہے، یہ کفر نہیں لیکن یہ بدعت ہے اور کبیرہ گناہ ضرور ہے. اس کی دلیل من عمل عملا، عمل تو موجود ہے لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، سزا تو ہے لیکن سزا کا طریقہ غلط ہے. اور اگلے درس میں انشاءاللہ جو باقی قاعدے بیان کریں گے، تقریباً 21 یا 22 قاعدے ہیں، 16واں قاعدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے متعلق ہے، تھوڑے سے لمبی بات کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.